छठा बाब खुदा का पता। जब हम मसीह हो जाते हैं, ना फकत हमें अपनी ख्यालाती जिंदगी की मस्बत सोचने, मौजज़ात के रुख में सोचने और कामयाबी के रुख पर मोड़ने के जरिए दोबारा तरबियत की जरूरत है, बल्कि हमें अपनी ताकत और काबिलियत के सरचश्मे को भी जानने की जरूरत है। एक परेशानी। 1958 में मैं अपने काम के आगाज में अपने शहर के गंदे तरीन इलाके में गया, लेकिन मुझे इस किस्म की खिदमत के लिए तरबियत नहीं दी गई थी। 3 माह से भी कम अरसे में मेरे तमाम वाज ख़त्म हो गए और 3 माह के बाद मेरे पास सुनाने के लिए कुछ भी ना था। आप आसानी से कर सकते हैं कि आप जाके नजात की कहानी बताएंगे, लेकिन आप हर रोज़ नजात के बारे में नहीं बोल सकते। एक वाज बनाने के लिए मैंने पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ते हुए 1 हफ्ता सर्व किया और मेरे पास बाइबल की तमाम कुतब की तफासीर थीं, लेकिन मेरे पास एक भी वाज नहीं था। मैंने तकरीबन महसूस किया कि मैं खिदमत में नहीं बुलाया गया, क्योंकि मैं मजीद वाज नहीं बना सकता था। मेरे इलाके में गरीब लोग आसमान या जहन्नुम के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। हर रोज़ वो तंग दस्ती में गुजारा करते थे और उनकी दिलचस्पी रोज़मर्रा की बका से थी। उनके पास अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए कोई वक्त ना था। जहाँ कहीं मैं गया, उन्होंने मुझसे चावलों या कपड़ों के साथ मदद की दरख्वास्त की या पैसे की दरख्वास्त की ताकि रहने के लिए झोंपड़ी बना लें, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हालत में ना था। जैसा कि मैं खुद भी झोंपड़ी के नीचे रहता था, खाने के बगैर मैं जाता और सिर्फ एक ही सूट रखता था। मैं एक मायूस कुन सूरत हाल में था और अगरचे मैं जानता था कि खुदा के पास तमाम वसाइल हैं, पर मैं उन दिनों में ये नहीं जानता था कि किस तरह खुदा को छुआ जाए और इन तमाम वसाइल को हासिल कर लिया जाए। कुछ ऐसे औकात थे कि मैं महसूस करता था कि मैं खुदा के करीब हूँ और मैं महसूस करता था कि खुदा को छू रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन ऐसे महसूस होता था कि मैं छू नहीं सकता। बहुत दफ़ा मैं परेशान हो जाता था और ख्याल करता कि क्या वाकई मैं रूहुल कुद्स में रह रहा था। बहुत दफ़ा मैं ये कहता, ऐ खुदावंद, मैं जानता हूँ कि मैं मसीह खुदावंद में हूँ, लेकिन एक मुश्किल दिन गुजारने के बाद शाम को जब मैं दुआ करने की कोशिश करता तो मुझे मालूम होता कि मैं उसकी रसाई से मुकम्मल तौर पर बाहर हूँ। लिहाजा मैं कहता, बाप, मैं परेशान हूँ, मैं तेरी शख्सियत से इस कदर पास और दूर होता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मैं तुझे हमेशा अपने साथ कैसे रखूं। फिर मेरी खुदा की मुस्तकिल हुजूरी को तलाश करने की जिद्दोजहद शुरू हुई। खासकर मशरकी लोग जिस खुदा की वो प्रस्तिश करते हैं उसका पता और ठिकाना दरियाफ्त करते हैं। बेशतर मशरकी लोग खुदप्रस्ती में परवान चढ़ते हैं और उन्हें अपने खुदा के पते या ठिकाने की जरूरत होती है ताकि वो जाकर पूजा कर सकें। जब बुत परस्ती में मुझे अपने खुदा की ज़रूरत होती थी, मैं एक मंदिर में जाता और एक बुत के सामने घुटने टेक देता, लिहाजा मैं अपने आप को बराह रास्त उसके सामने पेश कर सकता था। बुत परस्ती में लोगों के पास खुदा या खुदावंदों का पता मौजूद होता था, लेकिन जब मैं मसीहत में आया तो मैं अपने खुदा का पता दरियाफ्त ना कर सका। ये हमेशा मेरे दिल में बहुत बड़ी परेशानी थी। हम दुआ अरबानी में कहते हैं, आसमानी बाप। मैं सोचता, आसमान कहाँ है? अच्छा, क्योंकि ज़मीन गोल है इन लोगों के लिए जो के ऊपर रह रहे हैं, आसमान उनके ऊपर है, लेकिन उन लोगों के लिए जो के नीचे की तरफ रह रहे हैं, आसमान नीचे है। लिहाजा जब कभी आसमानी बाप का जिक्र किया जाता, मैं परेशान हो जाता। मैं पूछता, बाप तुम कहाँ हो? क्या तुम वहाँ, यहाँ, कहाँ, कहाँ हो? बाप मेहरबानी से मुझे अपना पता दो। इसलिए जब मशरकी लोग मसीहत में आते हैं, वो एक हकीकी कशमकश में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि वो खुदा का पता दरियाफ्त नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते और पूछते हैं, पास्टर चू, हमें सिर्फ कोई तस्वीर या शबीह ही दे दो जिससे हम मुखातिब हो सकें। आप हमें खुदा में ईमान रखने को कहते हैं, लेकिन वो कहाँ है? अपनी खिदमत के पहले हिस्से में मैं जवाब दिया करता था, आसमानी बाप से सिर्फ कहो, मैं उसका पता या ठिकाना नहीं जानता, कभी वो मेरे पास आता है और कभी नहीं आता। मैं अक्सर इससे चिल्लाता, क्योंकि मैं इस तरह से कलाम नहीं सुनाता रह सकता। مجھے ایک واضح پتہ رکھنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اپنے خدا کا پتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اپنے تخیلات میں میں آدم کے پاس گیا اور کہا، جناب آدم، مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے باپ دادا ہو، میں جانتا ہوں کہ تم پتہ جانتے ہو، مہربانی سے مجھے ہمارے آسمانی باپ کا پتہ بتا دو۔ پھر وہ بڑی خوشی سے مجھے یہ کہتے ہوئے بتاتا، ہاں وہ باغ عدن میں سکونت کرتا ہے، اگر تم وہاں جاؤ گے تو تم باپ کا ٹھکانہ تلاش کر لو گے۔ میں نے پوچھا، جب تم فضل سے گرے تھے، تمہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا تھا، اس کا پتہ کیا ہے؟ آدم نے جواب دیا، ہاں میرا خیال ہے مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں نے اپنے تخیلات میں فیصلہ کیا کہ ابراہیم کے پاس جاؤں۔ میں مایوس تھا، لیکن میں ابراہیم کے پاس آیا اور کہا، جناب ابراہیم، تم ایمانداروں کے باپ ہو اور تم اکثر خدا سے ملتے رہتے ہو، کیا تم مہربانی سے مجھے ہمارے خدا کا پتہ بتا دو گے؟ ابراہیم نے جواب دیا، جب بھی مجھے خدا کی ضرورت ہوتی میں قربان گاہ بناتا اور میں جانور ذبح کرتا اور خدا کا انتظار کرتا، کبھی وہ مجھ سے ملتا اور کبھی نہ ملتا، لہٰذا میں اس کا پتہ نہیں جانتا۔ پھر میں ابراہیم کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آیا اور کہا، جناب موسیٰ، یقیناً تمہیں خدا کا پتہ معلوم ہے، تم مسلسل اس کی حضوری میں رہتے تھے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یقیناً میں اسے جانتا ہوں، وہ بیابان میں بنے ہوئے خیمہ اجتماع میں تھا، دن کے وقت وہ بادل کے ستون میں ہوتا اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ہوتا، تم وہاں جاؤ اور تم خدا سے مل لو گے، خدا کا پتہ وہاں ہے۔ میں نے کہا، لیکن جب اسرائیلی کنعان کے علاقے میں آئے تو بیابان کا خیمہ اجتماع غائب ہو گیا، بیابان کا خیمہ اجتماع کہاں ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، اب مجھے نہیں معلوم۔ دوبارہ نا امید ہو کر میں سلیمان بادشاہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا، سلیمان بادشاہ، تم نے گرینائٹ پتھروں سے ایک عالی شان ہیکل تعمیر کی تھی، کیا اب تمہیں خدا کا پتہ معلوم ہے؟ اس نے مجھے بتایا، یقیناً خدا سلیمان کی عالی شان ہیکل میں رہتا ہے، جب میرے ملک میں کوئی لعنت یا بیماری پھیلتی، لوگ خدا سے دعا کرتے جو کہ ہیکل میں سکونت کرتا اور ان کی سنتا اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتا۔ میں نے پوچھا، ہیکل کہاں ہے؟ ہیکل تو مسیح خداوند سے بھی 600 سال قبل بابل نے تباہ کر دی تھی، اب ہمارے پاس اس ہیکل کا پتہ موجود نہیں ہے۔ سلیمان نے جواب دیا، اچھا میں شرمندہ ہوں، وہ ہیکل تباہ کر دی گئی تھی اور اب مجھے پتہ معلوم نہیں ہے۔ پھر میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گیا۔ میں نے کہا، جناب یوحنا استباغی، تمہیں یقیناً خدا کا پتہ معلوم ہوگا۔ یوحنا نے جواب دیا، ہاں خدا کے برے مسیح خداوند کی طرف دیکھو، جو کہ جہاں کے گناہ اٹھا کر لے گیا، وہ ہمارے خدا کا پتہ ہے۔ لہٰذا میں خدا کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سفر میں مسیح خداوند تک پہنچ گیا، یقیناً مسیح میں مجھے خدا مل جائے گا۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے خدا نے کلام کیا اور واحد بیٹے کے وسیلے سے اس نے معجزات کیے۔ جہاں کہیں مسیح خداوند سکونت کرتا، خدا بھی سکونت کرتا۔ میں اپنے دل میں خدا کا پتہ پانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر بھی ایک بڑا سوال میرے دل میں آیا، مسیح موا اور جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، لہٰذا مسیح خداوند کا پتہ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں پھر نقطۂ آغاز پر واپس آ پہنچا۔ میں نے پوچھا، یسو تم کہاں ہو؟ مجھے تمہارا پتہ نہیں معلوم اور میں اپنے لوگوں کو تمہارا ٹھکانہ نہیں بتا سکتا ہوں۔ ایک حل۔ پھر جواب آیا، یسو نے کہا، میں موا اور میں زندہ ہوں، میں نے اپنے ہر ایک ماننے والے کے لیے روح القدس بھیجا ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں باپ سے دعا کروں گا اور وہ روح القدس تمہیں بھیجے گا، اور وہ اس دن تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں اور میں تم میں اور تم مجھ میں ہو۔ رفتہ رفتہ میں نے جانا کہ روح القدس کے وسیلے سے خدا باپ اور خدا بیٹا براہ راست مجھ میں سکونت کرتا ہے۔ میں نے دوسرے گرنتھیوں میں پڑھا کہ خدا نے ہم پر مہر کی ہے اور اپنا روح القدس ہمارے دلوں میں بھیج دیا ہے۔ خدا کا پتہ مل گیا، مجھے معلوم ہوا کہ میرا پتہ ہی خدا کا پتہ ہے۔ پھر میں اپنے مسیحوں کے پاس گیا اور انہیں بڑی دلیری سے تعلیم دینے لگا، ہم خدا کا ٹھکانہ معلوم کر سکتے ہیں، مجھے اب اس کا پتہ مل گیا ہے، اس کا پتہ میرا پتہ ہے، اور وہ مجھ میں ساری قوت اور اختیار کے ساتھ سکونت کرتا ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے خدا باپ اور خدا بیٹا مجھ میں سکونت کرتا ہے، اور وہ میرے ساتھ جہاں میں جاتا ہوں جاتا ہے۔ وہ تم میں بھی سکونت کرتا ہے، اور اس کا پتہ تمہارا پتہ ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں رہو، وہ وہاں ہے۔ اگر تم اپنے کاروبار کی جگہ پر جاؤ، وہ وہاں ہے۔ اگر تم باورچی خانے میں کام کرو، وہ وہاں ہے۔ خدا آپ کے اندر سکونت کرتا ہے، اور اس کے وسائل آپ میں پائے جاتے ہیں۔ میں جاری رکھتے ہوئے کہتا، بھائیو، سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہیں، کھانا چاول اور کپڑے تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے۔ خدا تمہارے اندر سکونت کرتا ہے۔ تم میں سے جو مسیح خداوند کے پاس نہیں آئے، اگر اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرو، تو زمین اور آسمان کا خالق اپنے تمام وسائل کے ساتھ تمہارے دل میں سکونت کرے گا۔ وہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس پیغام کو سنتے ہوئے انہوں نے اپنا ایمان بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ میری خدمت کا نقطۂ آغاز تھا، اور میری خدمتی زندگی کا بنیادی پتھر۔ اس وقت تک میں خدا کو کبھی اس جگہ سے کبھی اس جگہ سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب مشہور مبشر آیا کرتے، میں بھاگ کر ان سے ملنے جاتا تاکہ خدا کو پکڑ سکوں۔ کبھی میں ایک پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتا، اور کبھی وادی میں۔ میں نے ہر جگہ خدا کو پانے کے لیے چھانا، لیکن اس سچائی کو پانے کے بعد میں نے اور تلاش نہیں کیا۔ مجھے خدا کا پتہ اور ٹھکانہ مل گیا تھا۔ میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، خدا ہزاروں میل دور نہیں ہے۔ وہ 2000 سال پرانا خدا نہیں ہے۔ وہ صرف مستقبل کا خدا نہیں ہے۔ آپ کا خدا اپنے تمام وسائل، قدرت اور اختیار کے ساتھ آپ میں سکونت کرتا ہے۔ اس کا پتہ تم میں ہے، لہذا تم اس سے روزانہ گفتگو اور دعا کر سکتے ہو، اور کسی وقت بھی کر سکتے ہو۔ تم اسے چھو سکتے ہو، اور دعا اور ایمان کے وسیلے سے اس کے وسائل حاصل کر سکتے ہو۔ جب تم اونچی آواز سے چلاتے ہو، خدا سنتا ہے۔ جب تم دھیمی آواز سے بولتے ہو، خدا سنتا ہے۔ جب تم اپنے دل میں خدا سے مانگتے ہو، خدا پھر بھی سنتا ہے، کیونکہ وہ تم میں سکونت کرتا ہے، اور وہ تمہاری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ کوریا کی جنگ کے بعد جب مشنری خداوند کے کام کے لیے آئے، میں ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیا کرتا تھا۔ وہاں بیشتر کورین خادم مختلف قسم کے پروجیکٹ پیش کیا کرتے تھے، جیسا کہ چرچوں کی تعمیر یا بائبل کالج کا قیام، اور اپنے درمیان مختلف طریقے سوچتے جن سے مسائل حل ہو سکیں۔ لیکن جب مالی مسئلہ سامنے آتا، تو فوراً وہ کہتے، کسی مشنری کو آنے دو اور یہ ذمہ داری لینے دو۔ وہ مشنری کو صرف ایک فائنینسر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ میں اپنے دل میں نہایت پریشان ہوتا اور پوچھتا، آپ ہر مرتبہ مشنریوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ جواب دیتے، خدا ہمیشہ مشنریوں کے وسیلے سے مہیا کرتا ہے، ہمارے وسیلے سے نہیں۔ بہرحال، جس وقت سے میں نے بائبل سکول سے گریجویشن کی، میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خدا کو واحد ذریعہ بناؤں گا۔ میں نے جانا کہ میرا خدا میرے دل میں ان تمام وسائل کے ساتھ جن کی مجھے ضرورت تھی سکونت کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کر لیا کہ کس طرح سے خدا کے وسائل حاصل کرتے ہیں، اور ان تمام 20 برسوں میں خدمت کے دوران میں نے کبھی کسی دوسرے پر انحصار نہیں کیا۔ میں نے بحر اوقیانوس، اٹلانٹک اوشن کو 40 سے بھی زائد مرتبہ دوسرے ممالک میں خدمت کرنے کے لیے پار کیا ہے، اور میں نے کبھی ایک پیسے کے لیے بھی کسی کلیسیا سے نہیں کہا۔ میں کوریا میں مشنری بھیجنے کے لیے شکریہ کا اظہار کرتا، لیکن میں نے کبھی غیر ملکی کلیسیاؤں سے مالی امداد کے لیے نہیں کہا۔ میں ہر بار خدا پر انحصار کرتا، ہر قسم کے حالات میں۔ اس نے میری تمام ضروریات پوری کی ہیں، چرچ تعمیر کرنے میں، اپنی کلیسیا سے دوسرے ممالک میں مشنری بھیجنے میں، اور بائبل کالج بنانے میں۔ اس وقت ہم اپنا نیا اسمبلیز آف گاڈ کا بائبل کالج تعمیر کرنے کے مرحلے میں ہیں، اور ہم $500,000 اپنے چرچ کی طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ خدا یقیناً ہماری تمام ضروریات مہیا کرتا ہے۔ ایک چیلنج، میں آپ کے دل پر اس حقیقت کو نقش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ اسی لمحہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ کل نہیں، गुजरे हुए कल नहीं बल्कि इसी लम्हा तमाम के तमाम सारे खुदा को आप अपने अंदर सकूनत पजीर रखते हैं। खुदा वहाँ सो नहीं रहा है। खुदा इसलिए नहीं आया कि सिर्फ एक खेमा लगाए और छुट्टियाँ मनाए। खुदा वहाँ आपकी निजात के लिए है और खुदा कभी आपकी सोचों के जरिए आए बगैर, आपकी रोया के जरिए आए बगैर और आपके ईमान के जरिए आए बगैर काम नहीं करता। आप रास्ता हैं। आप कह सकते हैं, ऐ खुदा मेहरबानी से तमाम कायनात में अजीब तौर पर काम कर और तमाम काम कर दे। खुदा जवाब देगा, नहीं, मैं तुम में सकूनत कर रहा हूँ। मैं कभी दुनिया में तुम्हारी जिंदगी के वसीले के बगैर कुदरत के साथ जाहिर नहीं होऊंगा। आप रास्ता हैं, तमाम जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप खुदा के साथ तआवुन करने का अपना रास्ता हमवार नहीं करते तो खुदा महदूद रहेगा। खुदा उतना बड़ा है जितना बड़ा आप उसे होने देंगे और उतना छोटा भी है जितना आप उसे महदूद होने देंगे। जब गुनहगार टूटे हुए और उदास खुदावंद के पास आते हैं, मैं पहले उन्हें सिखाता हूँ कि खुदा उनमें सकूनत कर रहा है और उनके पास मसीह खुदावंद में तमाम वसाइल मौजूद हैं। फिर मैं उन्हें दोबारा तालीम देता हूँ कि अपने दिलों को खुदा के साथ तआवुन करने के लिए तरबियत दें। एक एक करके सब के सब नए ईमान के साथ बाहर निकलते हैं और एक मौजजाती और फातेह जिंदगी बसर करते हैं। अगर ये तमाम लोग गुर्बत के मारे हुए होते और नाकामी से भरे हुए होते तो फिर ये कैसे हो गया कि उन्होंने अपने चर्च के लिए 1969 से 1977 तक $20 मिलियन से भी ज़ायद रकम दी। हर साल हम प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जिनकी लागत $1.5 से $2 मिलियन तक होती है। ये अरकान दे सकते हैं क्योंकि वो माला माल कर दिए गए हैं और वो इसलिए इस कदर कामयाब हैं क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा के वसाइल किस तरह हासिल होते हैं। लेकिन पहले उन्हें जिस्म के तमाम गुनाहों से साफ होना चाहिए। बेशतर लोग जिस्म के साथ 4 गुनाहों के साथ जंग में हैं। इससे पहले कि मसीही खुदा के साथ भरपूर तौर पर काम कर सकें, वो गुनाह फतह हो जाने चाहें। इन गुनाहों से अपने आप को छुटकारा दिलाए बगैर उनके जरिए इस कदर बंद हो जाते हैं कि खुदा के पास उनके जरिए काम करने का कोई मौका नहीं होता। ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने लोगों के साथ 20 साल तक मुशावरत करने के नतीजे में दरियाफ्त की हैं। नंबर 1, नफरत का गुनाह। लोग नफरत की वजह से मुसीबत उठाते हैं। नफरत पहला गुनाह है जिस पर हम बहस करेंगे। अगर आप अपने दिल में नफरत रखेंगे, आप कभी खुदा को अपने आप में से नहीं देंगे। लेकिन वो नफरत और ना माफ करने वाली रूह आपकी ईमानदाराना जिंदगी की नंबर 1 दुश्मन होगी। मत्ती 6:14-15 आयात में मसीह यसू ने इस तरफ इशारा किया, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। क्योंकि मैं इतवार की सुबह की 4थी इबादत के बाद बहुत थक चुका होता हूँ, इसलिए अक्सर इबादत के बाद किसी से नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई आता है, उसे जरूर पहले मेरी सेक्ट्रियों से होकर आना पड़ता है जो कि लोगों की अच्छी तरह छानबीन करती हैं। अगर कोई कामयाबी के साथ मेरे दरवाजे तक पहुंच भी जाता है, फिर वो यकीनन बहुत ज़रूरत में होगा। एक दिन 4थी इबादत के बाद एक शख्स ने मेरे दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला और वो शख्स कमरे में दाखिल हो गया। मैंने सोचा कि वो शख्स ज़रूर शराब पी कर आया होगा क्योंकि वो बहुत लुड़खड़ाते हुए कदमों से चल रहा था। वो बैठ गया और अपनी जेब से कुछ निकाला। वो एक तेज़ खंजर था और मैं घबरा गया। मैंने सोचा, ये लड़कियां क्या कर रही हैं कि उसे अंदर आने दिया। उसके पास एक खंजर है और उन्होंने उसे अंदर आने दिया। मैं यकीनन खौफज़दा था और जैसे ही वो खंजर को पकड़ रहा था, मैंने अपने आप को बचाने की तैयारी की। फिर मैंने कहा, बस चाकू को इस्तेमाल ना करो, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने जवाब दिया, जनाब मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बीवी, ससुर, सास और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को कत्ल करूँगा। मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था کہ میں یہ سب کام کرنے سے پہلے آ کر تمہاری ایک عبادت میں شرکت کروں۔ لہٰذا میں آیا اور چوتھی عبادت میں شرکت کی۔ میں نے بہت توجہ سے سنا لیکن میں ایک لفظ بھی نہ سمجھا، کیونکہ تم جنوبی صوبے کے لہجے میں بول رہے تھے۔ میں تمہارے لہجے کو سمجھ نہ سکا اور میں تمہارے کوئی بھی الفاظ نہ سمجھ سکا۔ لہٰذا تمہیں سننے کے بعد میں اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں ایک مرتا ہوا شخص ہوں، مجھے تپدک ہے اور میں مسلسل کھانستا رہتا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ میں نے اس سے درخواست کی، تحمل سے کام لو، یہاں بیٹھو اور مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ اچھا، اس نے جواب دیا، میں ویتنام کی جنگ کے آخری مرحلے میں ایک ٹیکنیشین اور بلڈوزر کے ڈرائیور کے طور پر گیا۔ میں محاذ جنگ پر رکاوٹیں کھڑی کرتا اور سڑکیں بناتا رہا اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتا رہا۔ میں نے تمام روپیہ اپنی بیوی کو بھیج دیا اور جب جنگ ختم ہوئی تو میرے پاس بمشکل اتنا تھا کہ ویتنام سے باہر نکل سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کو ہانگ کانگ سے تار بھیجا اور جب میں سیول کے ہوائی اڈے پر پہنچا تو میں اسے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنے کی امید کر رہا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ان کا سایہ تک بھی نہ پا سکا۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں میرا تار نہیں ملا ہے، لیکن جب میں گھر پہنچا تو میں نے وہاں غیروں کو رہتے ہوئے پایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کسی نوجوان شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہے، وہ میری تمام بچت لے کر مجھے چھوڑ گئی ہے اور کسی دوسرے شخص کے ساتھ چلی گئی ہے اور شہر کے کسی دوسرے حصے میں رہ رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے منت کی کہ میرے ساتھ واپس آ جائے، لیکن وہ واپس نہ آنے کے لیے بضد تھی۔ میں اپنی بیوی کے ماں باپ کے گھر گیا اور احتجاج کیا۔ انہوں نے مجھے $40 دیے اور اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے دل میں نفرت کی آگ جل رہی تھی اور میں نے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں خون تھوکنا شروع کر دیا۔ اب تپدک مجھے تیزی سے کھا رہی ہے اور میرے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ میں ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کو مارنے کے بعد میں اپنے آپ کو مار دوں گا۔ میں نے اس سے کہا، جناب یہ بدلہ لینے کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تندرست کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک نئی نوکری تلاش کرو، ایک بہتر اور زیادہ خوبصورت گھر بناؤ اور اپنا آپ انہیں دکھاؤ۔ اس طریقے سے تم یقیناً اپنا بدلہ اتار لو گے، لیکن اگر تم سب کو قتل کر دو گے اور پھر اپنے آپ کو قتل کر دو گے، یہ کچھ اطمینان نہ دے گا۔ وہ چلایا، مجھے ان سے نفرت ہے۔ میں نے کہا، جب تک تم ان سے نفرت کرو گے تم اپنے آپ کو برباد کر دو گے، جب تم نفرت کرتے ہو تم اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ تباہ کرتے ہو۔ میں نے پوچھا، تم مسیح خداوند کو کیوں نہیں آزماتے؟ جب یسوع تمہارے دل میں آتا ہے، خدا کی تمام قدرت آ کر تم میں سکونت کرتی ہے۔ خدا کی قدرت تم میں سے گزرے گی، خدا تمہیں چھوئے گا، شفا دے گا اور تمہاری زندگی کو بحال کرے گا۔ تم اپنی زندگی کو بحال کر سکتے ہو اور یہ تمہارے دشمنوں کے خلاف حقیقی بدلہ ہوگا۔ میں نے اسے دعا کے پہاڑ پر بھیج دیا، جہاں اس نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، لیکن ابھی بھی وہ اپنی بیوی کو پورے طور پر معاف نہ کر سکا۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو برکت دے۔ اپنی بیوی کو معاف کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے برکت دو، اس کی روح، بدن، جان اور زندگی کو برکت دو۔ خدا سے دعا کرو کہ وہ اس کے لیے آسمان سے برکتوں کے دریچے کھول دے۔ اس نے جواب دیا، میں اسے برکت نہیں دے سکتا، میں اس پر لعنت نہیں بھیجوں گا، لیکن میں اسے برکت نہیں دے سکتا۔ میں نے جواب دیا، اگر تم اسے برکت نہیں دو گے تم شفا نہیں پاؤ گے۔ جب تم برکت دیتے ہو، برکات تم میں سے شروع ہوتی ہیں، باہر جاتی ہیں۔ تم اپنے برکت کے الفاظ سے اس سے بھی زیادہ برکت پاؤ گے۔ کوریا میں ایک پرانی کہاوت ہے، اگر تم کسی کے چہرے کو مٹی سے گندا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنا ہاتھ گندا کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر تم اپنی بیوی پر لعنت بھیجو گے تو وہ لعنت سب سے پہلے تمہارے منہ سے نکلے گی اور تم سب سے پہلے لعنت پاؤ گے، لیکن اگر تم اپنی بیوی کو برکت دو گے، برکت کے الفاظ تمہارے منہ سے ہوتے ہوئے تمہارے دل سے نکلتے ہیں اور تم پہلے برکت پاؤ گے۔ لہٰذا اسے برکت دو۔ وہ بیٹھ گیا اور اسے برکت دینی شروع کی۔ پہلے پہل اپنے دانت دباتے ہوئے اس نے دعا کی، اے خدا، میں اپنی بیوی کو برکت دیتا ہوں، اسے برکت دے اور اسے نجات دے۔ اے خدا، اسے ایک برکت دے۔ وہ اسے برکت دیتا رہا اور ایک ماہ سے کم عرصے میں وہ تپیدک سے مکمل طور پر شفایاب ہو گیا اور ایک بدلا ہوا شخص بن گیا۔ خدا کی قدرت اس میں سے بہنی شروع ہو گئی اور اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ جب میں اسے ایک ماہ بعد ملا، اس نے خوشی سے کہا، او پاسٹر چو، میں خداوند میں شادمان ہوں، میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں کہ اب میں یقیناً اپنی بیوی کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی اور میں نے یسوع کو پایا۔ میں ہر روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے بلڈوزر ڈرائیور کے طور پر اپنے لائسنس کی تجدید کروا لی ہے۔ میرے پاس ایک نئی نوکری ہے۔ میں ایک نیا گھر بنا رہا ہوں اور اپنی بیوی کے پاس آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ شخص خداوند کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ خدا کی قدرت سے جو اس کے اندر سے بہنا شروع ہو گئی تھی اپنی زندگی کو بحال کر رہا تھا۔ وہ روح اور بدن میں شفا پا گیا تھا۔ اپنی نفرت سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر آپ حقیقت میں خدا سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ خدمت میں جائیں، آپ کو یہ احساس دلانے میں مدد کرنی چاہیے۔ ایک روز اسکول کی ایک استانی مجھ سے ملنے آئی۔ یہ کسی اسکول کی پرنسپل تھی اور وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا تھی۔ وہ ہر ہسپتال میں گئی لیکن شفا نہ پا سکی۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھے، دعا کی، ڈانٹا، چلایا، میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا، لیکن خدا نے اسے نہ چھوا۔ چرچ میں بہت سے لوگ شفا پا چکے ہیں لیکن ہر چیز کے باوجود وہ شفا یاب نہ ہوئی۔ آخرکار میں نے ہار ماننا شروع کر دی، لیکن ایک روز روح القدس نے کہا، چلانا، جھڑکنا اور دعا مت کرو۔ میں اسے شفا نہیں دے سکا کیونکہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ 10 برس پہلے اسے طلاق ہو چکی تھی، لیکن جیسے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا، بہن، مہربانی سے اپنے شوہر کو طلاق دے دو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، پاسٹر صاحب، آپ کا کیا مطلب ہے اپنے شوہر کو طلاق دے دوں؟ میں نے اسے 10 سال سے بھی زائد عرصے پہلے طلاق دے دی ہے۔ میں نے جواب دیا، نہیں، تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اصرار کیا، او ہاں، میں نے ایسا کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں، یقیناً تم نے کیا، قانونی طور پر، لیکن ذہنی طور پر تم نے کبھی طلاق نہیں دی۔ ہر صبح تم اسے کوستی ہو، ہر روز تم اسے کوستی اور نفرت کرتی ہو۔ اپنے تخیلات میں تم نے کبھی اپنے شوہر کو طلاق نہیں دی۔ اپنے ذہن میں تم اب بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو اور یہ نفرت تمہیں تباہ کر رہی ہے اور تمہاری ہڈیوں کو سکھا رہی ہے۔ اس وجہ سے تمہاری جوڑوں کی درد ناقابل شفا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بھی تمہیں شفا نہیں دے سکتا۔ اس نے فوراً جواب دیا، او، لیکن اس نے اس قدر نقصان پہنچایا۔ جب میں نے اس سے شادی کی، اسے کبھی نوکری نہ ملی۔ اس نے میری تمام آمدنی خرچ کر لی۔ اس نے میری زندگی کا ستیاناس کر دیا اور پھر وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جانے کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس سے کس طرح محبت کر سکتی ہوں؟ میں نے جواب دیا، چاہے تم اسے پیار کرتی ہو یا نہیں، یہ تمہارا کام ہے، لیکن اگر تم اس سے محبت نہیں رکھو گی، پھر تم جوڑوں کی درد سے مر جاؤ گی۔ جوڑوں کی درد صرف خدا کی قدرت سے ہی شفایاب ہوگی۔ خدا کی قدرت کبھی بھی شہاب ثاقب کی مانے نیچے نہیں گرے گی اور تمہیں چھوئے گی اور شفا دے گی۔ میں نے جاری رکھتے ہوئے کہا، نہیں، خدا تمہارے اندر سکونت کرتا ہے اور وہ تمہارے اندر ہی سے نکل کر تمہیں شفا دے گا، لیکن تم اپنی نفرت سے خدا کی قدرت کے بہنے میں رکاوٹ ڈالتی ہو۔ مہربانی سے اپنے شوہر کو برکت دینا شروع کر دو۔ اپنے دشمن کو برکت دو اور اس کے ساتھ اچھائی برتو، پھر تم اس سے پیار کرنا شروع کر دو گی اور ایک رستہ بنا دو گی جس کے ذریعے خدا کا روح القدس بہے گا اور تمہیں چھوئے گا۔ اس کو بھی وہی مشکل درپیش تھی، جیسی کہ تپیدک والے آدمی کے ساتھ روتے ہوئے اس نے کہا، میں اس سے محبت نہیں کر سکتی، پاسٹر صاحب، مہربانی سے مجھے معاف کر دو، میں اس سے نفرت نہیں کروں گی، لیکن میں اس سے محبت بھی نہیں کروں گی۔ میں نے جواب دیا، تم اس سے نفرت کرنا بند نہیں کر سکتی اگر تم مثبت طریقے سے اسے پیار نہ کرو۔ اپنے تخیلات میں اپنے شوہر کی طرف دیکھو، اسے چھوو اور بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور اسے برکت دو۔ ایک بار پھر اس نے کوشش کی، لہٰذا میں نے اس کے لیے ایک دعا کی۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے چلائی، لیکن آخرکار وہ اس کے لیے پیار محسوس کرنے لگی اور دعا کرتے ہوئے اس نے خدا سے کہا کہ اسے برکت دے اور نجات دے۔ اور اسے ہر اچھی چیز دے۔ خدا کی قدرت نے اس میں سے بہنا شروع کر دیا اور وہ چھوئی گئی۔ 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں وہ اپنے جوڑوں کے درد سے رہائی پا گئی۔ ہاں، خدا آپ میں سکونت کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس بڑے دشمن نفرت سے چھٹکارا نہیں دلا لیتے، پھر خدا کی قدرت آپ میں سے نہیں بہ سکتی۔ نمبر 2، خوف کا گناہ۔ بہت سے لوگ خوف میں دبے رہتے ہیں۔ مسیحی ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس خوف سے نجات دلائیں۔ اس 4 کے گروہ میں یہ دوسرا گناہ ہے۔ ایک دفعہ مجھے تپیدک ہوئی تھی، کیونکہ میں مسلسل تپیدک کے خوف میں رہ رہا تھا۔ جب میں جونیئر ہائی اسکول میں ایک طالب علم تھا، کلاسوں میں سے ایک میں جہاں میں جایا کرتا تھا، الکحل سے بھری ہوئی بوتلیں تھیں جو ہڈیوں اور انتڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہڈیوں اور انتڑیوں سے بھری ہوئی بوتلوں کا منظر مجھے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ ایک صبح حیاتیات کا استاد تپیدک کے موضوع پر پڑھا رہا تھا۔ ان دنوں میں کوئی معجزاتی دعائیاں نہیں تھیں، اور استاد نے کہا کہ اگر تمہیں کبھی تپیدک ہو تو تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری بقایا زندگی، تمہارا اندرون ان بوتلوں کی مانند ہوگا۔ اس نے تپیدک کے خطرات کے بارے میں بتایا اور اختتام پر کہا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تپیدک کے رجحان کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تنگ کندھوں اور لمبی گردنوں والے شخص تپیدک کا شکار ہونے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ تمام شاگردوں نے اپنی گردنوں کو بغلوں کی مانند پھیلانا شروع کر دیا، اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میں اپنی جماعت میں سب سے لمبی گردن رکھتا تھا۔ اسی وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے تپیدک ہو جائے گی۔ خوف نے مجھے گھیر لیا۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمام دوپہر اپنی گردن کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے دل میں خوف آ گیا، اور ہر لمحہ میں تپیدک کے تباہ کن خوف میں رہتا تھا۔ جب میں 18 برس کا ہو گیا، مجھے تپیدک ہوئی۔ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں، اور ایک جیسی چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ خوف زدہ ہیں تو ابلیس کے پاس کھلا رستہ ہے جس سے وہ آئے اور آپ پر حملہ کرے۔ خوف منفی ایمان ہے، لہٰذا جیسے میں تپیدک کا خوف رکھتا تھا، مجھے تپیدک ہو گیا۔ اور جب میں خون تھوکتا تھا، میں اپنے آپ سے کہتا، ہاں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مجھے توقع تھی۔ میں نے ایک کورین طبی رسالے میں پڑھا کہ کچھ ڈاکٹر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت سے کورین لوگ اپنی عادات کی وجہ سے مرتے ہیں۔ میں نے خود میں سوچا، لوگ کس طرح عادت کی وجہ سے مر سکتے ہیں؟ پھر میں نے مضمون پڑھا۔ ان غیر مسیحی ڈاکٹروں نے لکھا کہ خوف ہماری زندگیوں میں کس قدر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک شخص کا دادا بلند فشار خون سے 50 کی دہائی میں مر گیا۔ اس کا بیٹا بھی جب 50 برس کی دہائی میں تھا، سٹروک سے مر گیا۔ اب اس کا پوتا بھی سٹروک کے ساتھ مرنے کے خوف میں رہتا ہے۔ جب وہ 50 برس کی دہائی میں پہنچتا ہے، اور جب بھی اس کے سر میں غنودگی سی محسوس ہو، وہ سوچتا ہے، اوہ، ایک سٹروک آ رہا ہے، میں تیار ہوں۔ اگر اسے اپنے سینے میں کچھ محسوس ہوتا ہے، وہ اسی لمحہ سٹروک کا انتظار کرتا ہے۔ ہر روز وہ اس خوف اور امید کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ خوف یہی صورتحال اس کے بدن میں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جلد ہی سٹروک سے مر جاتا ہے۔ بہت سی خواتین کینسر کے خوف کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ ایک عورت کہہ سکتی ہے، اچھا، میری خالہ کینسر کی وجہ سے مری، اور میری ماں کینسر کی وجہ سے مری، لہٰذا میں بھی شاید کینسر ہی کی وجہ سے مروں۔ جب وہ اس عمر کو پہنچتی ہے جو کہ موت کے وقت اس کی خالہ اور ماں کی تھی، اسے کسی قسم کی درد بھی محسوس ہوگی تو کہے گی، اوہ، یہ کینسر ہے، اب وہ یقیناً آ رہا ہے۔ ہر روز اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے کہ اسے کینسر ہونے والا ہے، اس خیال کو بار بار دہراتے ہوئے وہ انتظار کرے گی۔ یہ اس طرح سے تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ لوگ عادت سے مر رہے تھے۔ اگر ایک شخص کوئی مخصوص خوف رکھتا ہو، پھر تباہی کا خوف بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ 1969 میں جب خدا نے مجھے میرے دوسرے چرچ سے جانے کو کہا، تو میرے پاس 10,000 رکن تھے، جس کے ساتھ 12,000 اور بھی پابندی کے ساتھ آ رہے تھے۔ میں اچھا اور اطمینان محسوس کرتے ہوئے خوش تھا۔ میرے پاس ایک اچھا گھر، ایک اچھی بیوی، بچے، ایک خوبصورت کار اور ایک ڈرائیور بھی تھا۔ میں نے جواب دیا، खुदा मैं इस चर्च में ही रहूंगा जब तक मेरे काले बाल सफेद ना हो जाएं। लेकिन एक रोज जब मैं अपने दफ्तर में दुआ कर रहा था, रूहुल कुद्स आया। चू, तुम्हारा वक्त यहाँ पूरा हो चुका, तुम्हें चलने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने कहा, ऐ खुदावन, चलना? मैंने बमुश्किल पहला चर्च बनाया था और ये मेरा दूसरा इब्तदाई काम है। क्या तुम ये चाहते हो कि दोबारा शुरू करूं? मैं मुसलसल क्यों इब्तदा कर रहा हूं? तुम गलत शख्स का इंतखाब कर रहे हो, किसी और के पास जाओ। और मैंने खुदा के साथ बहस करना शुरू कर दी। किसी को भी कभी भी खुदा के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुरुस्त होता है। आखिरकार खुदा ने मुझे ये कहते हुए कायल कर लिया, तुम जाओ और एक चर्च तामीर करो जिसमें 10,000 लोग बैठ सकें, एक चर्च जो कि कम से कम 500 मिशनरी भेजे। मैंने जवाब दिया, बाप, मैं ये नहीं कर सकता। इस तरह का चर्च बनाने के लिए मैं मौत की हद तक खौफजदा हूँ। लेकिन खुदा ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है, अब जाओ। मैंने एक ठेकेदार से लागत के बारे में सरसरी अदाद शुमार हासिल किए। उसने मुझे बताया कि इस हुजम का चर्च बनाने के लिए तुम्हें 2.5 मिलियन डॉलर की ज़रूरत है, और 0.5 मिलियन ज़मीन खरीदने के लिए और 2.5 मिलियन डॉलर की इजाफी रकम मुल्हिका रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर के लिए। लिहाजा मुझे 5.5 मिलियन डॉलर की ज़रूरत थी। ठेकेदार ने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितनी रकम है। मैंने उसे बताया कि मेरे पास 2,500 डॉलर हैं। उसने खाली निगाहों से मेरी तरफ देखा और अपने सर को हिलाया और तनकीद तक भी ना की। फिर मैं अपने चर्च एल्डर्स के इजलास में गया और उन्हें मंसूबे के बारे में बताया। एक एल्डर ने कहा, पास्टर साहब, आप कितना पैसा अमेरिका से जमा करेंगे? मैंने जवाब दिया, एक पैसा भी नहीं। एक और एल्डर ने पूछा, कितना रुपया अमेरिकी बैंक से कर्ज ले सकते हैं? मैंने जवाब दिया, एक पैसा भी नहीं। उन्होंने कहा, आप एक अच्छे और सच्चे खादम हैं, लेकिन आप कोई कारोबारी शख्स नहीं हैं। आप इस तरह का चर्च और रिहायशी कॉम्प्लेक्स नहीं तामीर कर सकते। फिर मैंने 600 डीकनों को बुलाया और मैंने उन्हें मंसूबे के बारे में बताया, लेकिन वो फौरन ही घबराए हुए खरगोश की मानिंद अमल करने लग पड़े, जैसे कि मैं उनकी जिंदगियों पर बहुत भारी टैक्स आयद कर रहा हूँ। मैं दिल बर्दाश्ता हो गया, खौफ से भरा हुआ मैं खुदावंद के पास आया। खुदावंद, तूने जो एल्डरों और डीकनों ने कहा, हर लफ्ज़ सुना, वो सब मुत्तफिक हैं, लिहाजा तुम्हें इसको दोबारा सोचना होगा। फिर रूह मेरे दिल में बड़े पुरजोर अंदाज में बोला, बेटा, मैंने कब तुम्हें कहा था कि तुम जाओ और एल्डरों और डीकनों से गुफ्तगू करो? मैंने पूछा, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? रूह ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि चर्च तामीर करो, ना कि तबादला ख्याल करो, ये मेरा हुक्म है। मैंने अपने आप को ऊपर उठाया और कहा, हाँ, अगर ये तेरा हुक्म है फिर मैं ये करूँगा। मैं सिटी हॉल गया और कर्ज पर कांग्रेस हॉल के पास 4 एकड़ ज़मीन खरीदी, कोरिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह पर। फिर मैं एक ठेकेदार के पास गया और इस चर्च और रिहायशी कॉम्प्लेक्स को तामीर करने का मुआहदा किया, वो भी कर्ज पर। मैंने अपने आप में सोचा, वो आसानी के साथ चर्च तामीर कर लेंगे, मैं खुदा पर भरोसा रखूँगा और देखूँगा। बुनियाद रखने की इबादत के बाद मैं देखने के लिए रुक गया। मैंने सोचा कि वो सिर्फ चंद गज़ नीचे खोदेंगे और इमारत खड़ी कर देंगे, लेकिन वहाँ वो खोदते जा रहे थे जैसा कि उन्हें कोई झील बनानी हो। वो दर्जनों बलडोजरों के साथ ज़मीन खोद रहे थे। मैं खौफ की वजह से बौखला गया। मैंने पूछा, बाप, क्या तुम देखते हो कि वो किस कदर खोद रहे हैं और मुझे इस सब के लिए रकम देना पड़ेगी? ओह, मैं नहीं दे सकता। और मैं खौफ से शशदर हो गया। मेरे घुटने कपकपाए और अपने तखय्युल में मैंने अपने आप को जेल की गाड़ी में ले जाते हुए देखा। मैंने घुटने टेके और दुआ की, ऐ खुदा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ? तुम कहाँ हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुकम्मल वसीला हो और मैं अपना एतमाद तुम में रखता हूँ। जब मैंने दुआ की, मैं खुदा के काम देख सकता था, लेकिन जब मैंने अपनी आँखें खोली और सूरत हाल की तरफ देखा, मैं दोबारा खौफजदा हो गया। लिहाजा तामीर के अरसे के दौरान मैं ज़्यादातर खुली आँख के साथ रहने की बजाय बंद आँखों के साथ रहा। यही उसूल बहुत से हालात में दुरुस्त साबित होता है। अगर आप अपने हालात को अपनी जिस्मानी आँखों से देखते हैं और अपने हवास के साथ रहते हैं, तो फिर इबलीस आपको खौफ के साथ तबाह कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी आँखें बंद करें اور خدا کی طرف دیکھیں، پھر آپ ایمان رکھ سکتے ہیں۔ دو مختلف قسم کے علوم ہیں، احساسی علم اور مکاشفاتی علم۔ ہمیں پیدائش سے مکاشفہ تک میں پائے جانے والے مکاشفانہ علم کے سہارے رہنا چاہیے، نہ کہ اپنے احساسی علم میں۔ ہمیں لوگوں کو ہمت دینی چاہیے کہ وہ اپنے حالات اور گرد و نواح کے خوف کو ترک کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ اپنا ایمان پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی خدا ان کے وسیلے کام کر سکتا ہے۔ انہیں کہیں کہ اپنے خوف خداوند پر ڈال دیں، اور انہیں سکھائیں کہ اپنا ایمان صرف خدا کے کلام پر ہی رکھیں۔ نمبر 3، کمتری کا گناہ۔ بہت سے لوگ احساس کمتری کے ساتھ رہتے ہیں اور مسلسل پریشان رہتے ہیں۔ کمتری کا یہ احساس تیسری مشکل ہے جس پر میں بحث کروں گا۔ اگر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کمتر ہیں کیونکہ وہ گندی جگہ پر رہتے ہیں، آپ انہیں باہر نہیں نکال سکتے۔ شاید وہ اپنے کاروبار میں ناکام ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ناکام سمجھ لیا ہے، لیکن جب تک وہ یہ رویہ رکھیں گے، آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر ایک سے کہنا چاہیے کہ اپنے احساس کمتری سے دستبردار ہو اور اپنے آپ کو خدا کی محبت سے دوبارہ تعمیر ہونے دو۔ ایک روز ایک ابتدائی اسکول کی عمر کے لڑکے نے چاقو سے اپنے چھوٹے بھائی کو مار ڈالا۔ یہ ایک سنسنی خیز خبر کا موضوع بن گیا۔ یہ معلوم ہوا کہ والدین چھوٹے لڑکے کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مسلسل اس کے بڑے بھائی کی موجودگی میں اس کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ نتیجتاً بڑے بھائی نے کمتر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز جب اس کے والدین باہر گئے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا بھائی اسکول سے واپس آیا اور بڑے بھائی نے اسے مار ڈالا۔ کمتری کا احساس نہایت تباہ کن ہے۔ ایک دفعہ میں کمتری سے دوچار ہوا تھا۔ میرے ابتدائی کام کے پہلے 2 سالوں کے بعد میرا چرچ تیزی سے ترقی کر رہا تھا، لیکن یہ ایک بھڑکیلا چرچ تھا، ایک حقیقی پینتیکوسٹل چرچ۔ لوگ روح القدس سے معمور تھے اور بہت سے شفا پاتے تھے۔ ایک روز میرے فرقے کی انتظامیہ کمیٹی نے مجھے بلایا۔ اس وقت وہ عملی پینتیکوسٹل اور متحدہ پریسبیٹیرین کے درمیان کسی نظریے پر تھے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم واقعی بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہو اور اپنی عبادتوں میں لوگوں کو چلانے اور غیر زبانوں میں بولنے کے لیے کہتے ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے کہا، تم ایک وہمی ہو۔ میں نے دفاع کیا، میں ایک وہمی نہیں ہوں، میں ہر چیز بائبل کی تعلیم کے مطابق کر رہا ہوں۔ یہ بحث کرنے کے بعد انہوں نے میرا خدمتی لائسنس واپس لے لیا اور مجھے باہر نکال دیا۔ مجھے اپنے ہی فرقے سے باہر نکال دیا گیا۔ بعد میں مشنری جان ہرسٹن آئے اور مجھے واپس لیا۔ جب میں باہر نکال لیا گیا، میں احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا۔ اس احساس کمتری نے مجھ میں تباہی کا خوف پیدا کر دیا، اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مجھے مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس وقت انتظامیہ کمیٹی کے ارکان نے مجھے خارج کیا تھا، انہیں احساس نہ تھا کہ ایک دن میں اسی فرقے کا جنرل سپرنٹینڈنٹ ہوں گا۔ یہ وہ عہدہ تھا جو اب تک میرے پاس تھا۔ جب میں پہلے پہل اس ذمہ داری پر پہنچا، ہمارے پاس صرف 2000 لوگ تھے۔ ایمان کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے اور خادموں کو سکھاتے ہوئے، ہم نے تیزی سے بڑھنے کا مشاہدہ کیا، اور میرے اس عہدے سے استعفیٰ دیتے وقت ہمارے اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ فرقے کے پاس 300 چرچ ہیں جن میں 2 لاکھ سے بھی زائد ارکان ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرنا چاہیے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ زندگی کو فتح کرنے کے قابل نہیں۔ ہمیں ضرور انہیں ان کے خوف اور منفی سوچ سے باہر نکالنا چاہیے اور انہیں مسیح خداوند کے پیار میں بڑھانا چاہیے، اور انہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اس شخص کے لیے جو ایمان رکھتا ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ایمان دینا چاہیے۔ ہمیں ضرور انہیں شفا اور تربیت دینی چاہیے، اور رفتہ رفتہ وہ اپنے آپ کو اپنے کم تر احساسات سے باہر نکال لیں گے۔ ایک اتوار کی صبح جب میں دوسری عبادت میں کلام سنا رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جسے میں جانتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اسے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اندر لایا گیا۔ خاص اسی دن ہم اپنے تعمیراتی کام کے 5ویں مرحلے کے لیے وعدے کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ وعدہ کارڈ پور کر رہے تھے۔ جب ایک وعدہ کارڈ اس شخص کے پاس آیا، تو اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے $100 لکھ دیے۔ جب ڈیکن وعدہ کارڈ لینے کے لیے آیا، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، اس کا یقین مت کرنا، وہ ایک احمق ہے۔ لیکن عبادت کے بعد جب میں اس سے ملا، وہ روح القدس کی قدرت سے مکمل شفا پا چکا تھا اور اپنے درست ذہن میں واپس آ چکا تھا۔ وہ ایک احساس کمتری میں شدت سے مبتلا تھا، उसने वजाहत की कि मेरी एक खाद की फैक्ट्री थी और मैं नाकाम हो गया और कर्जे में फंस कर मैंने इस कदर फिक्र की कि अपना जहन खो बैठा। फिर वो मुझे एक इदारे में ले गए और मेरा हर तरह से बिजली के झटकों से इलाज किया गया, लेकिन मुझे शफा ना मिल सकी। लेकिन जैसे ही वहाँ बैठा हुआ आपके अल्फाज सुन रहा था, मैं अचानक अपनी बीमारी की हालत से निकल आया और हकीकत को पहचाना। मैं अपने दोस्त, इज्जत और रुपया खो चुका हूँ। मेरे पास कर्जों का पहाड़ है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने उसे बताया, तुम कुछ हो, तुम कमतर नहीं हो। तुम यीशु के पास आए और अब मसीह की तमाम कुदरत और उसके तमाम वसाइल तुम में सकूनत करते हैं। तुम खुदा के वसीले इस्तेमाल होगे। तुम कमतर नहीं हो क्योंकि तुम खुदा के आदमी हो, फतामंदी के साथ खड़े हो। तुम अपने अंदर तमाम कुदरत और वसाइल रखते हो जो कि सिर्फ इस्तेमाल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने मुझसे पूछा, मैं किस किस्म का काम करने वाला हूँ? मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल पढ़ते रहो और दुआ करो। एक दिन वो खुशी के साथ भरा हुआ वापस आया। पास्टर साहब, मैंने कलाम की वो आयात पढ़ी जो बताती हैं कि तुम दुनिया के नमक हो। मेरा नमक बेचने के कारोबार में जाना कैसा रहेगा? मैंने कहा, अगर इसमें तुम्हारा यकीन है तो फौरन जाओ और कर डालो। लिहाजा वो गया और कम मकदार में नमक बेचना शुरू कर दी। उसने दहयकियाँ दीं, अपने कर्ज उतारे और तमाम वक्त खुदावंद में शादमानी मनाता रहा। खुदा ने उसे बरकत देना शुरू कर दी और उसका नमक का कारोबार बढ़ता और तरक्की करता गया। आखिरकार उसने दरिया के साथ एक बड़ा गोदाम बनाया जहां उसने $50,000 मालियत का नमक रखा। गर्मियों में एक रोज़ बहुत ज़ोरों की बारिश हुई और सुबह को जब मैं उठा तो तमाम इलाका मुकम्मल तौर पर सैलाब जदा हो चुका था। उसका गोदाम भी सैलाब की जद में आ गया था और मैं खौफ से भर गया। उस दोपहर जब बारिश ठहरी, मैं फौरन उसके गोदाम की जानिब गया। दूसरी अशिया और चीज़ें सैलाब के बाद फिर भी मिल सकती हैं, लेकिन नमक की पानी के साथ गहरी दोस्ती है। जब मैं गोदाम में दाखिल हुआ, वहाँ ज़रा भी नमक नहीं बचा था। वो शख्स जो कि अब चर्च में एल्डर है, अपने गोदाम के वस्त में गाते हुए और खुदा की तारीफ करते हुए बैठा हुआ था, ये देखने की कोशिश में कि आया वो अपने दुरुस्त दिमाग में है या नहीं। मैं अंदर दाखिल हुआ। मैं उस तक गया और पूछा, क्या तुम ठीक हो या हवास खो बैठे हो? वो मुस्कराया, पास्टर साहब, मैं सही हूँ, पागल नहीं हूँ। घबराओ मत, मैं हर चीज़ खो चुका हूँ, खुदा उसे ले गया, लेकिन जैसा कि तुमने हमेशा मुझे बताया है, मेरे पास तमाम वसाइल यही हैं। पानी मेरा नमक लेकर जा सकता है, लेकिन पानी मेरे अंदर सकूनत पजीर खुदा की मामूरी के मुकम्मल जरिए नहीं लेकर जा सकता। मैं दुआ और ईमान के ज़रिए से इन वसाइल को बार बार हासिल कर सकता हूँ। तुम इंतज़ार करो, मुझे वक्त दो, मैं अपने कारोबार को दोबारा बना लूँगा। इस मर्तबा मैं एहसास कमतरी का शिकार नहीं था, वो एतमाद के साथ भरा हुआ था। अब वो अपने नमक के कारोबार के ज़रिए लखपति है। वो घड़ियां बनाने के कारोबार में भी शामिल हुआ और अपनी कंपनी रखता है। वो मेरे साथ लॉस एंजलिस, वीना कुअर और न्यूयॉर्क में गया था। हाल ही में वो यूरोप गया था। ये सिर्फ एक मिसाल है कि हम किस तरह लोगों को उनकी कमतरी के एहसास से इस बात पर जोर देते हुए कि उनके पास खुदा के तमाम वसाइल हासिल करने के लिए मौजूद हैं, निजात दिला सकते हैं। नंबर 4, खता का गुनाह। बहुत से लोग खता के एहसासात में मुबतला होते हैं। ये चौथी मुश्किल जिस पर गलबा पाने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मसीही खुदा के साथ सरगर्मी के साथ काम कर सकें, क्योंकि जब तक कोई खता में मुबतला रहेगा, खुदा उसके ज़रिए से काम नहीं कर सकता। हमें लोगों की मदद करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को अपनी खता के एहसासात से निजात दिला सकें। हमें उन्हें इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि जब तुम ये महसूस करो कि तुम नाकारा और ख़ता से भरे हुए हो, फिर तुम सादगी से खुदावंद के पास आ सकते हो और वो तुम्हें शिफा देगा। एक रोज़ मैं अपने कमरे में था और एक खूबसूरत जोड़ा अंदर आया। आदमी खासा खूबसूरत शख्स था और उसकी बीवी नहायत प्यारी थी, जबकि ये खूबसूरत बीवी 30 की दहाई में थी। वो दुबली पतली थी, इस कदर दुबली के बमुश्किल अपनी आंखें खोल सकती थी। उसके शोहर ने कहा, پاسٹر صاحب، میری بیوی مر رہی ہے، میں نے ہر چیز آزما کر دیکھی، نفسیات، ذہنی علاج اور اندرونی اور بیرونی تمام قابل سوچ دوائیں۔ میں ایک امیر شخص ہوں، میں نے اس پر ہزاروں روپیہ خرچ کیا ہے، لیکن ڈاکٹر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اب انہوں نے امید چھوڑ دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے حقیقت میں بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے اور وہ شفا پا چکے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سچ ہے اور میں نے اس کی جانب دیکھا، اس حکمت اور فہم کو تلاش کرتے ہوئے جو اس صورتحال میں چاہیے تھی۔ خاموشی سے میں نے دعا کی، خداوند وہ یہاں آئی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی لمحہ خدا کی ٹھہری ہوئی ہلکی سی آواز بولی، وہ ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ میں نے اس کے شوہر سے کہا کہ کمرے سے باہر جائے اور اس سے کہا، محترمہ کیا آپ زندہ رہنا چاہتی ہیں؟ آپ کو کم سے کم اپنے شوہر کی خاطر زندہ رہنا چاہیے، اگر آپ کو مرنا ہی تھا تو آپ کو ایسا پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب آپ کے 3 بچے ہیں، اگر آپ اب مریں گی اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے ساتھ چھوڑتے ہوئے تو یقیناً آپ اس کی زندگی کو اور پریشان کر دیں گی، لہٰذا جو کچھ بھی ہو آپ کو اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے لیے زندہ رہنا ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، اس نے مجھے بتایا۔ میں نے جواب دیا، پھر میں صرف ایک شرط پر آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ کو اپنے ماضی کی زندگی کے بارے میں بتانا ہوگا۔ وہ سیدھی ہوئی اور غصے کے ساتھ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا، کیا میں ایک پولیس اسٹیشن میں ہوں؟ کیا تم یہاں ایک حاکم اعلیٰ ہو؟ تم یہ کیوں پوچھتے ہو؟ یہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور مجھے اپنے ماضی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، پھر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اگر آپ اس طرح اصرار کرتی رہیں تو میں خدا سے کہنے لگا ہوں کہ مجھ پر براہ راست آپ کی ماضی کی مشکلات کو ظاہر کر دیں۔ وہ خوف زدہ ہو گئی اور اپنے پرس سے رومال نکالتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا۔ ایک لمبی آہ بھرنے کے بعد اس نے کہا، جناب میں اپنے ماضی کی زندگی بتا دیتی ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ خرابی ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ ہے، یہی تمہاری مشکل کی وجہ ہے۔ جب میں ابھی جوان ہی تھی میرے والدین فوت ہو گئے اور میں خاص کر اپنی بڑی بہن کے گھر میں پلی۔ میری بہن میرے ساتھ ایک ماں کی طرح تھی اور میرے بہنوئی باپ کی طرح، وہ بہت اچھی طرح سے میری دیکھ بھال کرتے اور میں جونیئر ہائی اسکول اور کالج جانے تک ان کے پاس ہی رہی۔ جب میں اپنے کالج کے 3rd سال میں تھی، میری بڑی بہن اپنے آخری بچے کو جنم دینے کے لیے ہسپتال میں گئی۔ اس وقت کے دوران میں نے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی۔ اب بات کا احساس کیے بغیر کہ کیا ہو رہا تھا، میں اور میرا بہنوئی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ پڑے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن ہم ایک غیر اخلاقی تعلق میں پڑ گئے۔ پھر جرم واقعی میرے دل میں بیٹھ گیا۔ اس وقت سے لے کر میں جرم سے مر رہی ہوں، لیکن میرا بہنوئی مجھے اپنے دفتر سے فون کرتا رہتا اور ہم مسلسل ہوٹلوں اور تفریح گاہوں میں ملتے رہے۔ میں ہسپتال گئی اور اسقاط حمل کروائے، لیکن پھر بھی میں اپنے بہنوئی کی فرمائشوں کا انکار نہ کرتی۔ میں موت کی حد تک خوف زدہ تھی کہ اپنی بہن کو یہ جاننے دیتی، لہٰذا میرا بہنوئی مجھے بار بار اس بات کا اشارہ دیتا اور میں رفتہ رفتہ برباد ہو رہی تھی۔ جب میں نے کالج سے گریجویشن کی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس پہلے شخص سے شادی کر لوں گی جو مجھے شادی کے لیے کہے گا۔ مجھے ایک نوکری مل گئی اور نوجوان شخص جو اب میرا شوہر ہے نے میرے ماضی کے بارے میں کوئی سوالات پوچھے بغیر مجھ سے شادی کرنے کی درخواست کی، جو میں نے قبول کر لی تاکہ میں صرف اپنے بہنوئی سے دور جا سکوں۔ میں نے اس سے شادی کی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی خوشحال ہو گیا۔ اس نے اپنے پہلے کام سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اب وہ کافی دولت مند ہے، ہمارے پاس ایک اچھا گھر ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنے بہنوئی کے ساتھ گزارے ہوئے وقت سے جرم کے ان مضبوط احساسات میں مبتلا ہوں۔ جب بھی میرا شوہر میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو میں ایک فاحشہ کی طرح محسوس کرتی ہوں، کیونکہ مجھے کوئی حق نہیں کہ اس کا پیار پاؤں۔ اندر سے میں ٹوٹ چکی ہوں اور روتی رہتی ہوں۔ میرے بچے فرشتوں کی مانند ہیں اور وہ آتے ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ماں، اور میں اپنے آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک فاحشہ ہوں اور اس قابل نہیں کہ اپنے بچوں سے اس قسم کا پیار پاؤں۔ میں آئینے میں بھی اپنا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں حقیقی طریقے سے اپنے آپ کو ملبس نہیں کر سکتی۔ میں خوراک کے لیے اپنا ذائقہ کھو چکی ہوں اور اپنے دل میں کوئی خوشی یا مسرت نہیں رکھتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں اپنے آپ کو معاف کر دینا چاہیے، میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ یسوع مسیح آیا اور تمہارے گناہوں کے لیے سولی پر مُوا۔ وہ چلائی، یسوع بھی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے، میرے گناہ بہت بڑے اور بہت گہرے ہیں کہ معاف ہو سکیں۔ میں نے سب کچھ کیا ہے، دوسرا ہر کوئی معاف ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں۔ میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دیا اور جو میں نے اس کے ساتھ کیا اس کا اقرار میں نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب اس کی تمام زندگی برباد کرنا ہے۔ خاموشی کے ساتھ میں نے اس بات پر غور کیا، اے خداون، اب میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تمہیں میری مدد کرنی ہے۔ پھر میں اپنے دل میں ٹھہری ہوئی دھیمی آواز کو سننے لگا اور اچانک مجھے ایک خیال آیا، بہن اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اسے ہدایت دی اور خود بھی ویسے ہی کیا۔ چلو کسی نہایت خاموش اور خوبصورت جھیل کی جانب چلیں۔ اب تم اور میں جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بہت سے کنکر ہیں۔ اپنے ہاتھ میں میں نے ایک بہت چھوٹا سا کنکر اٹھایا ہوا ہے، تم مہربانی سے ایک بڑا سا پتھر اٹھاؤ۔ چلو اس کنکر اور اس پتھر کو جھیل میں پھینکیں۔ پہلے میری باری ہے، میں کنکر پکڑتا ہوں اور اسے اندر پھینک دیتا ہوں۔ کیا اس نے جو آواز پیدا کی تم نے سنی؟ ایک ہلکی سی لہر کی آواز۔ اب میرا کنکر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا۔ وہ جھیل کی تہہ میں چلا گیا۔ میں نے کہا، صحیح ہے، اب تمہاری باری ہے، اپنا پتھر اندر پھینکو۔ ہاں تم اسے اندر پھینکو۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ تم اندر پھینک چکی ہو، کیا اس نے ہلکی آواز پیدا کی ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، اس نے بلند آواز کی بڑی لہر پیدا کی۔ میں نے پوچھا، لیکن تمہارا پتھر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، نیچے تہہ میں۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ دونوں، میرا چھوٹا کنکر اور تمہارا بڑا پتھر، جب پھینکے گئے تہہ میں چلے گئے۔ واحد فرق آواز اور لہر کا تھا، میرے نے ہلکی آواز پیدا کی، تمہارے نے بلند، میرے نے چھوٹی لہر پیدا کی اور تمہارے نے بڑی۔ لوگ جہنم میں کم گناہوں کے ساتھ بھی اور زیادہ گناہوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے بغیر ہیں۔ پہلا کیا فرق ہے؟ آواز اور معاشرے پر اس کا اثر۔ ہر کسی کو مسیح خداوند کی معافی کی ضرورت ہے۔ یسوع کا خون تمام گناہوں چھوٹے اور بڑے سے رہائی دیتا ہے۔ اس بات نے اس کے ذہن کو چھوا اور حقیقت میں اس کی آنکھیں کھلیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا میرے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ وہ اپنی کرسی میں دھڑم سے بیٹھی اور کانپتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے حوصلہ دینے اور خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل روتی رہی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور گناہگاروں کی دعا میں اس کے ساتھ رہنمائی کی۔ اس کے بعد جب اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، میں نے اس کی آنکھیں تاروں کی مانند چمکتی ہوئی دیکھی اور جلال اس کے چہرے سے چمکنے لگ پڑا۔ وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پاسٹر صاحب، میں بچ گئی ہوں، میرے تمام بوجھ اٹھ گئے ہیں۔ میں نے گانا شروع کر دیا اور اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ اس وقت سے پہلے اس نے کبھی خداوند کے سامنے خوشی سے ناچا نہیں تھا، لیکن اس دن وہ بہت شور مچاتی ہوئی اچھلی اور ناچی۔ اس کے شوہر نے سنا اور جلدی سے دفتر میں داخل ہوا۔ جب اس نے دیکھا تو دونوں بغل گیر ہو گئے۔ اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا اور اس کا شوہر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ میں نے خوشی سے کہا، خدا نے ایک معجزہ کیا ہے۔ میں نے اس کی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم ضرور اپنا سارا دل خداوند کو دو، خداوند نے تمہارے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ جلد ہی مکمل طور پر اپنے جرم سے آزاد ہو گئی۔ پھر خداوند کی قدرت اس میں پیدا ہوئی اور وہ مکمل طور پر شفایاب ہو گئی۔ وہ جوڑا اب میرے چرچ میں آتا ہے، اور جب کبھی بھی میں اس عورت کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوں، میں مسیح خداوند کے پیار کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پر شفایاب ہے۔ جب اس نے اپنے رکاوٹ ڈالنے والے جرم کے گناہ کو جانے دیا، خداوند کی قدرت نے آگے بڑھ کر کام کیا۔ مسیح خداوند میں بہنوں اور بھائیوں، اس وقت خدا کی تمام قدرت آپ کے اندر سکونت پذیر ہے۔ آپ اس قدرت کو اپنی تعلیم کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنی کتابوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اور ہر چیز کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ خوشخبری سنانے کے لیے باہر جاتے ہیں، آپ ایک غیر واضح نقطۂ نظر، ایک نظریہ، فلسفہ یا انسانی مذہب کی تعلیم نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ حقیقت میں لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ لا تعداد وسائل کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو یسوع دے رہے ہوتے ہیں، اور یسوع کے وسیلے سے خدا آتا ہے اور ان کے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔